بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صباح الخير. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ الفاتحہ کی آخری دو آیات میں ارشاد بندے کو سکھایا کہ مجھ سے ہدایت کیسے مانگنی. ترجمہ ان آیات کا: ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما, رہنمائی فرما, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا, یعنی اپنی نعمتیں جن کو تو نے عطا کی, نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ان کا راستہ کہ جو تیرے راستے سے بھٹک گئے, سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اہدنا الصراط المستقیم پر بات کو تمام کر کے ہم آگے بڑھیں گے. ہدایت کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, اور اگرچہ ہدایت کا جو بنیادی معنی ہے وہ رہنمائی ہے, ایسی رہنمائی کہ جس میں رہنمائی کرنے والا لطف کا ارادہ رکھتا ہے, احسان کا ارادہ رکھتا ہے. ورنہ رہنمائی کا مطلب راستہ دکھانا ہوتا ہے, اور راستہ جنت کا بھی دکھایا جا سکتا ہے اور راستہ جہنم کا بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن ہدایت کا جو اصل معنی ہے ایسی رہنمائی جس میں رہنمائی کرنے والا جس کی رہنمائی کر رہا ہے اس پر لطف کرنا چاہتا ہے, اس پر احسان کرنا چاہتا ہے. اس معنی میں بھی لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے جس میں احسان نہیں ہوتا. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن فرمائے گا بعض لوگوں کے بارے میں, فرشتوں سے کہے گا فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ, اے فرشتوں ان کی رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف. قیامت کے دن کچھ افراد کو جنت کی طرف رہنمائی کرنے کا حکم دیا جائے گا فرشتوں کو, اور کچھ افراد کو جہنم کی طرف رہنمائی کرنے کا حکم دیا جائے گا. یہاں رہنمائی سے مراد ہے کہ پکڑ کے لے جائیں. قرآن فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ, جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تھا, اللہ کے قانون کو نہیں مانا تھا دنیا میں, ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. اور پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرہ, اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا تھا دنیا میں, بچا کرتے تھے اللہ کی نافرمانیوں سے, ان کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے. یعنی اگر آپ دونوں آیات پر غور کریں تو بات پر توجہ کیجیے گا, کفر کے مقابلے میں تقوی آیا, جنہوں نے کفر کیا تھا انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. پھر یعنی کہ جو ایمان لائے تھے, اگرچہ مراد وہی ہیں, لیکن ایمان کیا پیدا کرتا ہے بندے میں؟ تقوی پیدا کرتا ہے. اگر مجھے اللہ کی کتاب پر ایمان ہے, اگر مجھے رسول اللہ پر ایمان ہے, اگر مجھے اہل بیت اطہار پر ایمان ہے, تو کیا میرے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ تقویٰ کیا مطلب؟ یعنی جب میں ان پر ایمان لے آؤں گا تو پھر جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ان سے بچوں گا. لہذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ایمان لائے تھے اس آیت میں جو ایمان لائے تھے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. فرمایا جو بچا کرتے تھے جو تقویٰ والے تھے ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف. تو یہ لفظ ہدایت کے معنی پہ توجہ کریں. قرآن مجید میں جہاں جہاں میں نے عرض کیا کہ لفظ ہدایت آیا ہے بہت اس کی تکرار ہوئی ہے. تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے بعض آیات میں اس کو سمجھنے میں. مثال کے طور پر کسی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے البقرہ اس کی دوسری آیت, پہلی تو الف لام میم ہے, دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں گے اور قرآن پڑھنے میں یا ویسے سمجھ پیدا کرنے میں کہ کیا ہوتا ہے آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے. سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثلاً, یا سورہ بقرہ میں ہی مثلاً دوسرے سپارے میں جا کر ایک آیت میں آتا ہے, معروف آیت ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت. اب لوگوں میں جب کہا جاتا ہے تو لوگوں میں تو تقویٰ والے بھی شامل ہیں اور جن کے اندر تقویٰ نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں. تو پھر کیا فرق ہے اس دونوں ہدایت کے معنوں میں؟ جب اللہ فرما رہا ہے تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے اور جب اللہ فرما رہا ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کافر بھی اگر اس کو نہ ماننے والا بھی پڑھے تو بھی ہدایت ہے اور تقویٰ والا پڑھے تو بھی ہدایت ہے. ان دونوں کی ہدایت کا فرق کیا ہے؟ یہ دو سٹیپس ہیں, دو درجات ہیں. توجہ فرمائیں. یہ دو سٹیپس کیا ہیں؟ ایک ہے راستے کا پتہ چل جانا, ایک یہ ہدایت ہے. کہیں پہنچنا تھا کسی منزل پر راستہ ہی پتہ نہیں تھا, تو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ راستے کی رہنمائی ہونی چاہیے. یہ پہلا سٹیپ ہے ہدایت کا. دوسرا سٹیپ اور اگلا سٹیپ ہدایت کا کیا ہے؟ کہ جو راستہ پتہ چلا ہے اس راستے پر چل کر منزل کی طرف چلے انسان. ورنہ ہو سکتا ہے راستہ پتہ چل جائے, چلنے لگے منزل کی طرف, لیکن راستے میں کسی چیز کو, کسی تماشے کو دیکھ کر, کسی لذت کو دیکھ کے رک جائے, کہیں اور چل پڑے. قرآن ھدی للناس ہے, سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے, چاہے کوئی مومن ہے مومن نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو بھی قرآن کو پڑھے گا اسے وہ راستہ پتہ چل جائے گا جس پر خدا چلانا چاہتا ہے. لہذا رسول اللہ کفار کے سامنے بھی تلاوت کریں گے قرآن کی آیات, انہیں سنائیں گے, تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بات ہے کیا, یہ جس کا کلام ہے وہ چاہتا کیا ہے بندے سے, جس کے لیے پیغام بھیجا ہے چاہتا کیا ہے. جیسے کسی ماتحت کو کسی افسر کا خط ملے اپنے, ای میل ریسیو ہو, تو اس کو جب پڑھے گا تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا افسر مجھ سے چاہتا کیا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے ہدایت. اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا, اگر نہ جائے تو, اگر نہ چلے اس لیٹر کے کانٹینٹس کے مطابق, اس کے احکام کے مطابق عمل نہ کرے ماتحت, تو وہ اپنے افسر سے، اپنے باس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ لہذا قرآن جب آ گیا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کے آنے کے بعد جس تک قرآن پہنچا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو خط آیا ہے، جو ای میل آئی ہے جس میں احکام ہیں، اب پتہ چلنے کے بعد ان احکام کو بجا لائے، ان احکام کو فالو کرے۔ چونکہ جب خط آتا ہے جس میں کچھ احکامات ہوتے ہیں، تو وہ خط لکھنے والا یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ماتحت بس خط کو پڑھ لے، کرے کچھ نہیں۔ ہوتا ہے ایسا دنیا میں، فضول کام ہے کہ ایک محکمے کا سربراہ، ایک کمپنی کا سربراہ اپنے ماتحتوں کو انسٹرکشنز دے، اور ان انسٹرکشنز کو دینے کے بعد یہ نہ چاہے کہ اس کے ماتحت اس پر عمل کریں۔ یہ لغو اور بیہودہ ہے، صرف اس کو پڑھ لیں، کریں کچھ بھی نہیں، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ جہاں اللہ فرماتا ہے ہدی للناس، یعنی قرآن سب کو راستہ دکھا دے گا جو پڑھے گا اس کو، جو سنے گا پراپرلی۔ جب فرماتا ہے ہدی للمتقین، تو یہاں اللہ اشارہ فرماتا ہے کہ جو اگلا درجہ ہدایت کا، راستے پہ چلنے والا، چلیں گے وہ جن کے اندر یہ صفت ہوگی تقویٰ کی۔ جس میں تقویٰ ہی نہیں ہے، کیا مطلب؟ جو بچنا ہی نہیں چاہتا نافرمانی سے، وہ قرآن پر ڈاکٹریٹ بھی کر لے، قرآن کا حافظ بن جائے، وہ دن میں، ہر دن میں قرآن ختم کرے۔ یہ جو اگلا سٹیپ مقصود ہے، اور پہلا سٹیپ کافی نہیں ہے، جان لینا کافی نہیں ہے۔ اور اگر آپ توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سنیں، جان کر عمل نہ کرنے والا بدتر ہوتا ہے اس سے جس کو پتہ بھی نہیں تھا اور اس نے عمل نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ فرض کریں آپ کے دو نوکر ہیں، دو ملازم، ایک کو آپ نے کسی شہر میں بھیجا ہوا ہے، ایک کو آپ نے کسی شہر میں بھیجا ہوا، آپ دونوں کو خط بھیجتے ہیں، ایک کو خط پہنچتا ہے، ایک کو خط نہیں پہنچتا، اور آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس کو خط پہنچا تھا اس نے بھی بات نہیں مانی، اس نے بھی وہ کام نہیں کیا جو آپ کروانا چاہ رہے تھے، اور جس کو آپ کا خط پہنچا ہی نہیں تھا اس نے بھی وہ کام نہیں کیا جو آپ کروانا چاہ رہے تھے، آپ کی نظروں میں بڑا مجرم کون ہے؟ جی پریشان نہیں ہو، جو آپ کی عقل کہہ رہی، اللہ نے ایک آلہ بڑا زبردست دیا ہوا آپ، اس کو اہل بیت اطہار نے رسول باطنی کہا، اندر جو رسول اللہ نے آپ کے لگایا ہوا، رسول باطنی، اللہ کا نمائندہ، کہ جو آپ کی خواہش کے خلاف بھی بات ہو اندر سے وہ اپنی گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، آگے آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ کون سا ملازم آپ کا بڑا گناہگار ہے آپ کی نظروں میں؟ جس تک پیغام پہنچا اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی وہ بڑا مجرم ہے، اس پہ زیادہ غصہ آئے گا آپ کو، یا اس پر زیادہ غصہ آئے گا جس کے پاس پہنچا ہی نہیں پیغام اور اس نے بات نہیں مانی؟ جی جس کے پاس پہنچا اور اس نے بات نہیں مانی وہ بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ان کو کافر کہا ہے کہ جو جان بوجھ کر علم ہو جانے کے بعد خدا کی بات نہیں مانتے، اور اس کفر میں، اس کفر کے مفہوم میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ ہر وہ مسلمان جس بھی فرقے مسلک کا ہو، جب اسے پتہ چلے مثلا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور وہ نہ مانے، تو وہ اس کفر کی، اس کفر کے مفہوم کی جو حقیقی مفہوم ہے اس کی زد میں آتا ہے۔ دلیل دوں آپ کو اس کی، دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 32 ہے یا 33 ہے یا اسی کے آس پاس ایک آدھا نمبر اوپر نیچے ہوگا، سورہ آل عمران، آپ توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اس کا ترجمہ تو مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس سے ملتی جلتی ایک آیت تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، معذرت چاہتا ہوں، اس آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے شروع میں اے ایمان والوں نہیں ہے، اس میں قل اطیع اللہ والرسول، قل یعنی اے رسول کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، کیا کرو؟ اطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ پھر جائیں، تَوَلَّوْا پھر جائیں، پھر جانے کا معنی واضح ہے یعنی بات نہ مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ جتنا اچھا قرآن سمجھاتا ہے کوئی مولوی بھی نہیں سمجھا سکتا، کوئی عالم بھی نہیں سمجھا سکتا، اور اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا کہ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا حیدر صاحب نے غلط بات کی، کوئی مسلمان قرآن کو نہیں کہہ سکتا غلط بات کی۔ اس کی آیات کے مقابلے میں ہزار دلیل کو لے کے آ جائے باطل ہو جائے گی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کائنات میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکے کوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے اس کی طرف، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے باطل اس کی طرف، یعنی باطل کا اس کے اندر آنے کا راستہ بند کر دیا اللہ نے۔ اور یہ حکمتوں والے اور قابل حمد و ستائش پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ آپ توجہ کریں کتنا کلیئر ہے، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تو اگر یہ پھر جائیں تو ان کو بتا دو ان اللہ لا یحب الکافرین، ان کو بتا دو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے۔ یہاں پہ کافر سے مراد کون ہے؟ جو اطاعت نہیں کرتا۔ تعجب تو نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہو رہا، جب قرآن والا اسلام پیور خالص اس کو دیکھا جائے گا تو اگر دماغ میں کوئی وائرس جراثیم ہے بیماری کے وہ نکل جائے گی، انسان الرٹ ہو جائے گا، انسان ہوشیار ہو جائے گا، اور اسی ہوشیاری سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بچنا ہے، میں نے آلودہ نہیں ہونا، میں نے من گھڑت آرزوؤں اور افکار پر جو میں نے سن کر بنائے اس پر زندہ نہیں رہنا۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے نافرمانی کفر ہے، کفر کا ایک درجہ ہے، جس طرح ایمان کے درجات ہوتے ہیں کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو بس اگر آپ کہیں پہ دیکھیں خدا للناس، آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ سب جو بھی سنے گا اسے پتہ چل جائے گا، راستہ نظر آ جائے گا، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے صفت تقویٰ چاہیے۔ اور تقویٰ کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اے خدا مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، جو راستہ دکھائے گا میں چلوں گا، جس راستے سے منع کرے گا اس سے بچوں گا۔ یہ معنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ چلوں گا جو تو مجھے بتائے گا، جن پر تیرا انعام ہوا اور جن پر تو نے غضب کیا اور جو بھٹکے، ان کا راستہ مجھے بتا میں بچوں گا۔ اور اگلا سارا قرآن یہی دو راستے بتانے کے لیے، اس راستے پر چلو، اس راستے سے بچو۔ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ چلو تم مغضوب علیہم کے راستے پر، چلو تم عملی زندگی میں ضالین کے راستے پر، اور نعرے لگاؤ انعمت علیہم کے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہ قابل قبول ہے، یہ جعلی ٹکٹ ہے، یہ جعلی ٹکٹ ہے اگر کوئی دیتا ہے تو، کہ نعرے تو مارو الذین انعمت علیہم کے، لیکن جب تمہاری زندگی کو کوئی دیکھے کیسی زندگی گزار رہے ہو تو اس کو لگے یا یہ مغضوب علیہم میں شامل ہے یا ضالین میں شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی کتاب نے کہا ہدل للمتقین، ہم جس مولا کا نام لے لے کر نہیں تھکتے اور نہیں تھکنا چاہیے، وہ امام المتقین. اللہ نے فرمایا جو اگر تم عمل کرو گے صرف اس سے قبول کروں گا کہ جو متقین میں سے ہوگا. اور زندگی ہم گزار رہے ہو بغیر تقوی کے تو یہ خرابی ہے. توجہ فرمائے، بڑا واضح ہے قرآن، بہت شفاف ہے قرآن اور بڑا پیور ہے قرآن، کسی آلائش سے، کسی کے جھوٹ سے، کسی کی نمک مرچ اور مسالوں سے پاک. اور یہ اصلی ٹیسٹ ہے اسلام کا. ٹیسٹ آپ سمجھتے ہیں نا، اصلی ذائقہ ہے اسلام کا. اگر میں آپ زیارات پہ جاتے ہیں، وہاں سے مثلاً تبرک کے لیے بہت ساری چیزیں لاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے پتھر خرید کے لاتے ہیں وہاں سے، یہ میں در نجف لایا ہوں، میں یاقوت لایا ہوں، میں آپ کے لیے عقیق لایا ہوں، عقیق یمنی لایا ہوں. میری مثال کو غور سے سنیے گا. قرآن کریم کی اپنی روش، بھرا ہوا قرآن مثالوں سے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دی ہے تاکہ یہ بات کو سمجھیں. قرآن مثالوں کو سجیسٹ کرتا ہے بات سمجھانے کو. آپ گئے وہاں پر قم میں، یا مثلا نجف اشرف میں، یا ادھر امام رضا کے جو امام بازار رضا مشہور ہے علیہ السلام، آپ گئے وہاں پر، آپ ایک دکان پر گئے، آپ کو دکاندار، آپ نے کہا مجھے یاقوت چاہیے، مجھے عقیق چاہیے، مجھے مثلا در نجف چاہیے، مجھے پتھر چاہیے، اصلی والے چاہیے. اس نے کہا اصلی والے تو مہنگے ملیں گے. آپ نے کہا دکھاؤ، اس نے آپ کو دکھائے، آپ نے سلیکٹ کیے پتھر، کچھ آپ نے یاقوت لیے، کچھ آپ نے در نجف لیے، کچھ عقیق. اس نے بل بنایا اور کہا جی مثلا مثال کے طور پر پاکستانی، آپ کا بل بنا ہے 20,000 روپئے، ان کی قیمت 20,000 روپئے. آپ نے کہا کہ رعایت کرو. اس نے کسی ٹیکنیکل انداز میں، چونکہ اس نے پتھر بیچنے ہیں، تو کسی ٹیکنیکل انداز میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی اپنے سے گھڑی ہوئی دلیل دے کے کہا کہ آپ کے لیے صرف میں اس کو 10,000 کا دے رہا ہوں، بس آپ جائیں نا امام کے روزے پہ میرے لیے دعا کر، 10,000 چھوڑ رہا ہوں آپ کو، آپ کتنے خوش ہوں جی؟ آپ بہت خوش ہوں. اس کے رویے سے آپ کہیں کتنا عقیدت مند ہے امام کا، امام کی دعا کے بدلے میں 10,000 روپیہ چھوڑ رہا ہوں. آپ نے پتھر اسے پیک کرائے، 10,000 روپیہ دے کر لے آئے، یہاں پر آپ لائے اور اپنے دوستوں کو تقسیم کرنے لگے. اور آپ کا ایک دوست تھا کہ جو پتھروں کا بڑا ایکسپرٹ تھا، آپ ایکسپرٹ نہیں تھے، آپ کا ایک دوست ایکسپرٹ تھا، اس کو آپ نے دکھایا کہ ماشاءاللہ اس دفعہ مجھے بڑے اچھے پتھر ملے اور بڑی مناسب قیمت میں ملے، یوں سمجھو مفت مل گئے. بندہ بڑا نیک تھا، اس نے کہا امام کے روزے میں میرے لیے دعا کر دینا، میری بخشش کے لیے دعا کر دینا، میری شفاعت کے لیے دعا کر دینا، 10,000 روپیہ تمہیں چھوڑ دوں. بڑا کوئی نیک بندہ تھا. آپ کے اس پتھروں کے ایکسپرٹ دوست نے جو شناخت رکھتا تھا، اس نے کہا کہ اچھا ماشاء اللہ دکھاؤ. آپ نے ڈبہ کھولا اور وہ یاقوت اور در نجف اور عقیق یمنی اور عقیق مثلا سامنے رکھ دیا. اس نے ایک نظر پتھروں پہ ڈالی اور پھر آپ کی شکل پہ ڈالی. اس نے کہا میرا بھائی تجھے ٹھگ لیا اس نے، یہ تو کل ملا کے 1,000 روپے کے بھی نہیں بنے، یہ کل ملا کے آپ جو سمجھ رہے تھے 10,000 کنسیشن ملی ہے، اس نے 9,000 کی ٹوپی پہنائی آپ. وہ جس کو آپ کہہ رہے تھے اتنا نیک آدمی ہے، ایک دعا کے لیے 10,000 چھوڑ دیے، آپ کہیں گے اللہ لعنت کرے امام کے پڑوس میں بیٹھ کے حباست کر رہا ہے. کئی لوگ ہیں وہاں جو پڑوس میں بیٹھ کے خباست کرتے ہیں. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں تھے ان پتھروں کے تو آپ کو تو کوئی فراڈ کرے گا آپ اس کے احسان مند ہو جائیں گے کہ کتنا مجھ پہ احسان کیا ہے، حالانکہ اس نے فراڈ کیا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا. اگر آپ حقیقی پتھروں کے پتھر شناس بننا چاہتے ہیں دین کے معاملے میں، قرآن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں آتا. اس اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس، پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے. اب یہ انکشاف ہونے کے بعد جو آپ پہلے اس پہ درود بھیج رہے تھے، اب اس پہ لانتے بھیجنے شروع. اور اللہ نے قرآن میں بتایا قیامت کے دن بہت سارے پیروکار اپنے دنیاوی رہنماؤں پہ لانتے کریں گے اور کہیں گے خدایا ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج، ہم ان کے ساتھ وہ اشر کریں گے کہ یاد رکھیے جو ان کو ہم پروٹوکول دیتے تھے، جو ان کے نعرے مارتے تھے، ہم ان کی وہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لفظ میرے ہیں، ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے کہ ان کو بتائیں گے کہ کیسے تم ہمیں ہمارے ساتھ فراڈ کیا تم نے دنیا. اللہ قبول نہیں کرے. اللہ کے الفاظ یہ ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے دنیا میں اعمال کو حسرت بنا کے دکھائے گا، انہیں دیکھ دیکھ کے حسرت کریں گے کیوں اس کے پیچھے چلے، کیوں اللہ کی کتاب ہمارے پاس رہی ہم نے نہیں اس کو دیکھا، کیوں ہم فلان کے پیچھے چلے، دنیا میں اتنا بڑا بنا ہوا تھا. قرآن نے پہلے سے آپ کو ٹائم ٹریول کرا کے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے ہیں، روز قیامت روز حشر کے مناظر دکھائے ہیں خبردار کرنے کے لیے کہ یہ ہونے والا ہے. قرآن کے بارے میں نہ پڑھنے والی قوم، قرآن سے دور جانے والی قوم کی شکایت ہونے والی ہے، اللہ نے بتا دیا. کوئی وہاں پہ ایکسکیوز پیش کر سکتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر اللہ کہے گا تو بڑا مجرم ہے جس کے پاس میں نے قرآن بھیجا تھا، تو قرآن کی قسمیں تو بڑی اٹھاتا تھا، تو قرآن کے تعویذ تو بڑے لگاتا تھا، تو قرآن کے ورد تو بڑے کرتا تھا، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں کرتا تھا. یہ ہے فرق ہدل للناس ہدل للمتقین. ایک نقطہ اس حوالے سے اور توجہ فرما لیں، یہ ہدل للناس اور ہدل للمتقین دو درجے ہیں ہدایت کے، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے راستے پر چلنے کی توفیق ملنا. اللہ نے قرآن میں بتایا یہ چلنے کی توفیق اسے ملے گی جو خود چاہے، جو یہ ڈیسیجن لے لے قربانی دینے کا کہ میری اپنی نفسانی خواہشات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا، خدا کے آگے سر جھکاؤں گا. اس اچھے بچے کی طرح، اسٹوڈنٹ کی طرح جو دیکھتا ہے کہ میرے کچھ کلاس فیلوز موج کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن میں سیکریفائس کروں گا، میں ان کی طرح آوارہ گردی نہیں کروں گا، انجوائے نہیں کروں گا، میں محنت کروں گا تاکہ کامیاب ہوں، تاکہ سال کے آخر میں میں ٹاپ کروں، میں بہترین نمبر لوں، میں قربانی دوں گا اسے. سال کے اینڈ میں وہ لوفر پچھتاتے ہیں، یہ جو محنت کرنے والا بچہ ہے جس نے کچھ خواہشات کو اپنی قربان کر دیا تھا عارضی طور پر، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے جب اس کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. ہمارے سامنے ہے دنیا میں، قیامت کے دن بھی رزلٹ اناؤنس ہوگا. آپ قرآن کی آیات کو تلاوت کریں، کچھ کا جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، اس دن جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں دیا جانا علامت ہوگی کامیابی. جب دائیں ہاتھ میں رزلٹ پکڑایا جائے گا، رزلٹ اناؤنس کرے گا بورڈ آف الہی ایجوکیشن، جب وہ رزلٹ اناؤنس کرے گا اپنا کہ کس نے کتنے نمبر لیے، تو جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا. قرآن کے لفظ یہ ہیں فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَا، وہ جا کے دکھائے گا لوگوں کو، دیکھو دیکھو میرے نمبر چیک کرو، کتنا زبردست ہے، میرے کتنے اچھے نمبر آئے. جن کے بچے اچھے نمبر لیتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اگر خود آپ اچھے نمبر لیتے رہے تو پتہ ہوگا
کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں رزلٹ آئے، اور جنہوں نے پیپر میں الٹے سیدھے چوکے چھکے لگائے ہوتے ہیں وہ تو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بورڈ کے دفتر میں آگ لگ جائے، رزلٹ ہی اناؤنس ہو۔ ایک بچہ امتحان دے کر آیا اور آتے ساتھ مسلے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ مثلا مثال کے طور پہ کابل کو جاپان کا دارالخلافہ بنا دے، یا اللہ کابل کو جاپان کا دارالخلافہ بنا دے، یا اللہ مثلا رو رہا ہے۔ اس کی ماں نے سنا کہ پاگل تو نہیں ہو گئی، یہ کیسی بےہودہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے امی پیپر میں یہ لکھ کے آئے، اب اللہ سے چاہ رہا ہوں کہ میں کابل جو ہے نا، کچھ لوگ اس طرح جنت لینا چاہ رہے ہیں، کابل کو جاپان کا دارالخلافہ بنا دے۔ قرآن نے بتایا ہے، بات کو سمجھیے گا، کہ پاس وہ ہوگا جو ٹوکیو کو دارالخلافہ لکھے گا جاپان کا، کابل کو لکھنے والا نہیں پاس ہوگا۔ تو یہ جو اچھے نمبروں والا ہوگا یہ کہے گا فیقول ہا امقرأ کتابیہ، آؤ میری کتاب کو پڑھو، دیکھو دیکھو میں نے کیا کیا۔ اور اس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اماموں کی خدمت میں جا کے پیش کرے گا، امام حسین سے کہے گا دیکھیے میرے اعمال نامے پہ کتنے نمبر آئے، میں نے جو آپ سے پیغام پہنچا تھا میں مانتا تھا، میں نے صرف سوکھے نعرے نہیں مارے آپ کے، مجھے بھی حرام کھینچتا تھا اپنی طرف، لیکن مجھے آپ یاد آتے تھے، مجھے حیا آ جاتی تھی، کیونکہ آپ نے کربلا میں کہا تھا تم پر، دشمنوں سے کہا تھا مخالفین کو کہ تم پر حسین کی بات کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام ہے، جب میں حرام میرے سامنے آتا تھا مجھے شرم آ جاتی تھی، میں رک جاتا تھا، میرے نمبر آپ مجھے اپریشیٹ کیجئے، مجھے شاباش دیجئے، اور امام شاباش دیں گے، بولاری کو دکھائے گا، باقی آئمہ کو دکھائے گا اپنا عمل، انی ظننت انی ملاک حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ امام حسین نے جھوٹ نہیں بولا، رسول اللہ نے جھوٹ نہیں بولا، میرا حساب کتاب ہونا ہے، میرا آڈٹ ہونا ہے، انی ظننت انی ملاک حسابیہ، اس حساب کے ساتھ میری ملاقات ہونی ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشیوں والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایک عالی نعمتوں والی جنت، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، مگر وہ کہ جس کی کتاب اس کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ، یہ کیا کہے گا، يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي، کاش رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو، کاش یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب ہونا ہے، میں اللہ سے کہتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب کیا چیز ہے، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش وہ میری جو موت تھی اس نے مجھے ختم ہی کر دیا ہوتا، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةَ، وہ جو میرا مال میں نے بنایا تھا دنیا میں میرے کچھ کام نہیں آیا، میرے سارے شان و شوکت سب دھرے کے دھرے رہ گئے، حلق عنی سلطانیہ، میرے پاس جو طاقت تھی دنیا میں اپنے مال کے بلبوتے پر، میرے پاس جو دلیلیں، میرے مال کی وجہ سے میری لغویات کو بھی لوگ دلیلیں سمجھتے تھے، میری باتیں سنا کرتے تھے، آج وہ ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ یہ قرآن دو سینریو دکھاتا ہے، دو بندوں، ان ہدایت کے دو درجات کو انشاءاللہ ذہن نشین فرمائیں گے، صلوات پڑھیے محمد والے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹک گیا۔ آپ توجہ فرمائیں، اچھے لوگوں کا ایک گروپ اللہ نے بنایا، برے لوگوں کے دو گروپ بنائے، توجہ فرمائیں، جو قیامت کے دن ہلاکت میں پڑیں گے ان کے دو سیپریٹ نام لیے، ایک کون؟ مغضوب علیہم، اور ایک کون؟ ضالین. مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، ضالین، جو بھٹک گئے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جن پر غضب ہوا وہ سیدھے راستے پہ تھے؟ جی، وہ بھی بھٹکے ہوئے تھے. تو پھر یہ دونوں الگ الگ نام کیوں لے جا رہے؟ ایک غیر الضالین کہہ دیتے، جو بھٹک گئے ان کے راستے پہ نہ چلانا، انعمت علیہم کے راستے پر چلانا، یہ نہیں کہا. دو کا ذکر کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بات ختم نہیں کی کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دو، بلکہ جو صراط مستقیم پر چلے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلوائی، اور جو اس راستے پہ نہیں چلے ان کی طرف بھی توجہ دلائی. اور آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے دو گروپ بنائے، اچھوں کا ایک گروپ، بروں کے دو گروپ. آج ہم انشاءاللہ پہلے اچھوں کے گروپ کی بات کریں گے، یہ کون لوگ، توجہ فرمائیے. ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، وہ کون ہے؟ بہت سارے لوگ، تھوڑے نمبروں والے بھی جنہوں نے صرف پاس نمبر لیے، درمیانے نمبروں والے بھی، اچھے نمبروں والے بھی ہیں، اور فل نمبروں والے بھی. یہ نمبر کم اور زیادہ کیوں ہیں؟ غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے. پاس ہو گئے لیکن کوئی کم نمبروں میں پاس ہوا ہے، کسی کو بخشش کے لیے شفاعت کے گریس مارکس دیے گئے. البتہ شفاعت سب کو ہوگی، شفاعت سب کی ہوگی جو شفاعت کے قابل ہوگی. کچھ کی بخشش کا سبب بنے گی، کچھ کی بلندی یا درجات کا سبب بنے گی. یعنی جو ان کے اعمال سے درجہ تھا، شفاعت کا سبب اور اونچا ہو جائے گا. اور شفاعت کرنے والوں کے، میں آپ کو عرض کر دوں، شفاعت کرنے والوں کے سردار رسول اللہ ہیں، اور ان کا مقام شفاعت اتنا بڑا ہے کہ اہل بیت اطہار نے، باقی معصومین نے خدا سے دعائیں مانگی ہیں، ہمیں ہمارے جد کی شفاعت نصیب فرمائی. توجہ فرما رہے. تو شفاعت ہوگی، جو اس کا صحیح کانسیپٹ ہے، اس کی قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، تائید کرتا ہے. غلط شفاعت کے کانسیپٹ کو قرآن کہتا ہے ہوگی نہیں، شفاعت ہونی نہیں. تو جب ان سب آیات کو ملا کے دیکھا جاتا ہے تو پھر شفاعت کا صحیح قرآن کانسیپٹ سامنے آ جاتا ہے. اور اگر میٹھا میٹھا لے لیا جائے اور کڑوا کڑوا جو ہمیں کڑوا لگتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے، کاش قرآن سارا میٹھا لگے، ٹھیک ہے نا. اور صرف یہ نہیں کہ جہاں میٹھا ہے وہ ہمارا، جہاں پہ ہمیں کڑوا لگ رہا ہے اس کو ہٹا کے کانسیپٹ بنائیں، تو یہ آدھا سچ جھوٹ سے بدتر ہو. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ شیعہ کا مقام بتاتے ہیں اور شیعوں کے جنت کے دن خوشحالیاں اور نعمتیں بتاتے ہیں، وہ یہ بھی بتائیں کہ شیعہ ہوتا کون ہے. کہیں میں اپنے آپ کو مثلا، میرے اندر وہ صفات نہ ہو جو اہل بیت، جن اہل بیت نے شیعوں کے مقام بتائے ہیں، شیعوں کا اللہ سے قرب بتایا ہے، انہی ہستیوں نے ان شیعوں کا تعارف بھی کروایا ہے، ان کی صفات بھی بتائی ہیں. لیکن اہل بیت کی اس بات پر جس میں انہوں نے شیعوں کے مقام بتائے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں سن کے، اور اہل بیت کی ان باتوں پر جس میں انہوں نے اپنے شیعوں کی صفات بتائی ہیں سننے کا دل بھی نہیں کرتا. کیوں؟ ہمیں پھر کچھ کرنا پڑتا ہے، ہمیں کچھ چھوڑنا پڑتا. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. الذین انعمت علیہم کی جو فوج ہے، جو لشکر ہے خدا کا، جو ان میں سے ہم کس کو آئیڈیل چنیں گے؟ پاکستان کے نظام تعلیم کے مطابق مثال دے رہا ہوں، 33% والے کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ زیادہ غلطیوں والے بھی ہیں، اچھے لوگ ان سے زیادہ غلطیوں ہوئیں، لیکن وہ پاس گئے، اس کو آئیڈیل ہماری عقل کیا کہے گی؟ یا درمیانے نمبر والے، یا بہت اچھے نمبروں والے، یا ان کو آئیڈیل بنائیں گے جنہوں نے غلطی کی کوئی نہیں؟ کس کو ہماری عقل کہے گی آئیڈیل بناؤ؟ جی جس، ہمارا تو مذہب بھی مکتب اہل بیت تو ہے ہی یہی کہ جو غلطی کرتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو امام نہیں مانتے، ہم اس کو دین کا وارث سمجھتے ہیں، اور ہم اس سے دین کی بات لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خطا سے پاک ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ قیامت کے دن ایک لشکر ہوگا، اور اس لشکر کے سردار جو ہوں گے وہ رسول اللہ ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے پھر اپنے اپنے درجے کے مطابق لوگ چل رہے ہوں گے. سب سے اینڈ میں 33% نمبروں والے بھی ہوں گے، لیکن بالآخر پاس ہو جائیں گے، گریس مارکس والے بھی ہوں گے. لیکن یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ہمیں جوار پنج تن پاک میں جگہ عطا فرما، یہ توب کے نمبر ہیں، یہ محنتیوں کے نمبر ہیں، یہ مثلاً ان کے نمبر ہیں جو کربلا والوں کو فالو کر، توجہ فرما رہے ہیں، وہ ٹاپرز ہیں اس بورڈ آف ایجوکیشن کہ جن کو نہ موت کا خوف حد سے دور کرتا ہے اور نہ دنیا کی لالچ انہیں بہکا سکتا ہے، اور ان کا یقین اتنا پختہ ہے، ان کو اعتماد، میں ایمان کی جگہ اعتماد کا لفظ کا تاکہ ہمیں کلیئر ہو ایمان ہوتا کیا ہے، ہم نے ایمان کا چہرہ ہی بگاڑ دیا. ایک نمبر کا کرپٹ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے فرقے کا کہتے ہیں یہ بڑا مومن آدمی، سبحان اللہ، اینٹی قرآن ڈیفینیشن، اینٹی اہل بیت ڈیفینیشن مومن کی. میں عرض کرتا ہوں، شاید میں نے پچھلے سالوں میں بھی عرض کیا ہو، قرآن نے لائن کھینچی ہے، مومن فاسق نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یا اللہ نہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس ہزار بندہ پھر رہا ہے، فاسق بھی ہے مومن بھی ہے. فاسق کا مطلب تو کلیئر ہے، فسق و فجور کرنے والے، شرابی، کبابی، زانی، جواری، رشوت خور، فاسق. جہاں دنیا کا مفاد زیادہ ہو جائے دین کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیتے، کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کریں گے معاف کر دیں. اصل میں دنیا پرست ہے. مولا حسین کے قول کے مطابق لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین کو چکھتے ہیں جب تک میٹھا لگے، یعنی جب تک معیشت چلتی رہے، جب تک رزق میں دنیا کے برکت ملتی رہے دین اچھا لگتا ہے، جب کوئی آزمائش پڑے خدا کی طرف سے میدان میں تھوڑے ہی نظر آتے. یہ کربلا جاتے ہوئے امام نے فرمایا تھا جب لوگ چھوڑ رہے تھے آہستہ آہستہ امام، پہلے ساتھ تھے کہ مدینہ میں اس میں کوفہ میں حکومت ملنے والی ہے، پھر جب ناخوشگوار خبریں آنا شروع ہوئی، بے وفائی کی خبریں، پھر کسی کی شوگر زیادہ ہوگی، کسی کی کولیسٹرول زیادہ ہوگی، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کسی کی بیگم پیچھے بیمار ہوگی، اور کسی کا فلان ہو گیا فلان ہو گیا، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے بہانے بنا کر. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے دنیا پرست اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ خدا نے خالص لوگوں کو دیکھنا ہے. نہ خالص مال اس ٹاپ پوزیشن پہ پہنچتا ہی نہیں جس کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے آئیڈیل بنانا تھا، کہ عین دسویں کے دن ایک انتہائی سنجیدہ صحابی امام حسین کا اپنے ساتھ والے سے اس نے کوئی مزاح کیا، انہوں نے کہا کہ اس سنجیدہ ماحول میں آپ کو مزاح کی سوچ رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے اللہ کی ملاقات کو قریب دیکھ کر مجھ سے میری خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ ملاقات کا کیک اور پیسٹری کھانے سے ہونی تھی، ذبح ہونے سے ہونی تھی، تیر کھانے سے ہونی تھی. کتنی قیمت ہے اس دین کی جس کو ان لوگوں نے اپنا خون دے کر بچایا. ابھی میں یہ مصائب کا جملہ نہیں کہہ رہا، اس بندے کی عظمت دیکھ، اس کے نمبر دیکھیں اللہ کے ریکارڈ میں اور اللہ کے کاغذات میں، کہ کتنے نمبر لگے ہوں گے اس کے، کہ جس نے جو کھڑا رہا تیر کھاتا رہا تیر کھاتا رہا، امام رکوع اور سجود کرتے رہے، اور جب امام نے سلام کہہ کر ختم کی اور وہ امام کی گود میں گرا، اور جب امام نے اس کے سینے کو اپنی، اس کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا، تو اس نے کوئی احسان نہیں جتایا، ہم سو روپیہ دے کے احسان جتا رہے ہوتے دین پر، آج بڑی خدمت کر کے آئے ہیں، اس نے امام سے ایک سوال کیا، کیا میں نے وفا کی کہ نہیں کی؟ میں آپ کے کاغذوں میں وفادار ہوں یا نہیں ہوں؟ سب کچھ دے کر آخری سانس میں بھی اپنے آپ کو ناقابل سمجھ رہے کہ اتنے بڑے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر کے بھی پتہ نہیں ان کے قابل ہوا ہوں یا نہیں ہوں. اور میں اپنی حالت دیکھوں، میں زندگی کیسے گزارتا ہوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ٹاپر یہ جوار پنجتن پاک ہے، لکلکائے زبان سے جوار پنجتن پاک نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے بعض لوگ ایسے جو دعا مانگتے ہیں جوار پنجتن پاک کی، اور جب کہا جائے پنجتن پاک کا جوار اس بات پر عمل کرنے میں، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرو، کہتے ہیں توبہ توبہ، وہ کہاں اور ہم کہاں، ہماری مجال ہے کہ ہم ان کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ ابلیس نے اندر سافٹ ویئر ڈالا ہوا دماغوں میں دور کرنے کے لیے. اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے فضائل کے نام پر بعض لوگ اہل بیت سے دور کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اونچے ہیں، بہت اونچے. وہ اونچے ہیں لیکن اس اونچائی میں غلط کام بھی کرتے ہیں. بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، کتنے اونچے ہیں، ہم ان والے کام نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہوتا. بہتان لگاتے ہیں جو بیچارے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی سیرت پر چلو، کہتے ہیں یہ مقصر ہے، یہ کہتا ہے ہم اہل بیت جیسے بن سکتے ہیں. کوئی بد نصیب ہوگا جو کہے گا کوئی اہل بیت جیسا بن سکتا ہے. اہل بیت کی خاک کے قدم پر زندگیاں فدا ہوں، ہماری بھی اور ہمارے ماں باپ کی بھی، اس کی برابری بھی نہیں کرتے ہم. لیکن یہ خدا کا حکم ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو. اپنا ہدف بلند رکھو تب کہیں پہنچو گے. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ہم سب سے بڑا تو اس کا رسول ہے نا، ان سب میں بھی، ان ہستیوں میں بڑا اس کا رسول ہے. اللہ نے نہیں قرآن میں فرمایا ہمارے رسول کی ذات اسوہ حسنہ؟ کس لیے کہا ہے؟ اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگو ہمیں ان کے جوار میں جگہ عطا فرما، یا اسوہ حسنہ کا مطلب، آئیڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح کی زندگی گزاری ہے اسے فالو کرو. اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے ہیں، اتنا اونچا کر دیا کہ بیچاری عوام کہتی ہے کہ ہماری مجال ہے کہ ہم مثلا ان والے کام کر سکے، وہ کہاں پر اور ہم کہاں پر، اور پھر لگائی شارٹ کٹ اور جو مرضی خرابیاں کرتے رہے، اور کہا اہل بیت نے ہماری شفاعت کر دی ہے، بخشوائیں گے. تعریف کر دی، دین کا چہرہ خراب کر دیا. جو ہدایت کے لیے آئے تھے ان کے نام پہ آپ گمراہی کا لائسنس دے رہے ہیں. جو گناہوں سے روکنے آئے تھے آپ کہہ رہے ہو گناہ بخشوا دیں گے، کرو. تحریف ہے دین. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ، لفظی راستے کا کیا مطلب ہے؟ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، راستہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. میں ساری عمر گزار دوں کراچی سے باہر نکل کر وہ جہاں پہ ٹول پلازہ کراچی کا، اور سڑک کو دیکھتا رہوں کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے مثلا فیصل آباد میں، جو میرا گاؤں ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے رجوہ سادات میں مثلا، ساری عمر گزار دوں وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کر کے یا اللہ میرا سفر بخیر کرنا، میں پہنچوں گا؟ نہیں پہنچوں گا. ہمارا بعض اوقات دین کے معاملے میں رویہ عاقلانہ ہی نہیں. اپنے عقل کے ساتھ جو خدا نے یہ عظیم ترین نعمت دی ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ خدا نے کہا کیا ہے، انبیاء نے کہا کیا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، اہل بیت نے کیا فرمایا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ٹیلی تو کریں، صحیح والے پتھر کے ساتھ میچ تو کریں اپنے پتھر کو، یہ ٹھیک بھی ہے یا فیک ہے یا غلط ہے. ہمیں جو خوشخبری دی گئی ہے کہ تم پکے جنتی ہو، ہم کسی آتھورائز ڈیلر کے پاس جا کے اپنا ٹکٹ چیک تو کروائیں کہ یہ جو ہمیں سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے یہ صحیح ہے جعلی ہے. یہاں پر کئی دوست بتاتے ہیں فلانے بندے نے مجھ سے 1,00,000 روپیہ پستول کا لائسنس بنا کے دینے کا، اور ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ جعلی ہے. جب میں نے وہاں اسلام آباد بھجوایا گورنمنٹ کے وہ نادرا کے سسٹم میں، انہوں نے کہا یہ جو لائسنس بنے وہ جعلی ہے. اور اس نے 1,00,000 روپیہ لیا ہی اس لیے تھا کہ اصلی والا بنا کے دوں گا, جعلی والے کے آدھے پیسے, کم پیسے. جب تک کہ جہاں جن جگہوں کو انہوں نے آتھورائز کیا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ہیں جس کو میں آتھورائز کر رہا ہوں, ان دونوں سے پوچھنا کیسے کامیاب ہوگا. قرآن و سنت سے دین لینا, سن کے دین مت لینا. بتایا ساری کی ساری اپنی عمارت سنی سنائی باتوں پہ مت ڈال. لیکن آج ہم میں سے اکثر کی جو بنیادیں ہیں, عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں, وہ سنی سنائی. اور اتنا عرصہ جب ہم ایک بات سنتے رہتے ہیں تو پھر اس کو اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے مثال کے طور پر, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج تک جو ہم نے سنا تھا, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مانتے بھی نہیں, وہ قرآن کی آیت کو بھی توڑ موڑ دیتے ہیں, وہ احادیث کو بھی توڑ موڑ دیتے ہیں, اپنی مرضی کا جو اپنی فکر ہے اس پر فٹ کرنے کے لیے بات. آج کی ہم بات کو اس نقطے پر تمام کرتے ہیں کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے, اس میں سے جو سب سے ٹاپ پر ہیں وہ لوگ ہوں گے جو خطا نہیں کرتے. اگر دیکھنا ہو رسول اللہ کے بعد یہ کون لوگ ہیں, تو ہم اس حدیث کو دیکھیں گے, اس کے پیغام کو سمجھیں گے جو شیعہ کتب میں بھی موجود ہے, اہل سنت کتب میں بھی موجود ہے, کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کو, کسی اور کو نہیں, اور یہ جو حدیث فرمائی صحابہ سے فرمائی, غیر صحابہ تو ہو ہی نہیں سکتے چونکہ جن سے رسول اللہ بات کر رہے ہیں وہ صحابی ہیں, کہ میں تمہارے درمیان, کافروں کے درمیان نہیں چھوڑ کے جا رہا, میں تمہارے درمیان, یعنی جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا, میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں, یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سوال اگر کسی سے کیا جائے قرآن خطا کر سکتا ہے, قرآن غلط بات کر سکتا ہے, تو کہیں گے نہیں کر سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ثقلین ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے, اس کا معنی یہی ہے کہ وہ کبھی خطا نہیں کر سکتے. لہذا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اگر آپ حدیث ثقلین کو ضم کر دیں, اور یہ مانا ہے کہ قرآن صحیح طرح گہرائی میں سمجھ آتا ہے جب رسول اللہ اور اہل بیت کے فرامین بھی ساتھ رکھے جائیں, تو یہ گہرائی, یہ گہرائی کیا ہے کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہیں, اس لشکر کے سرداروں کو اپنا آئیڈیل بناؤ تاکہ بالکل سیدھے راستے پر بغیر کسی سلپ کے اور بغیر کسی گمراہی کے چل سکو. تمہارے آئیڈیل خطا سے پاک. لہذا صراط الذین انعمت علیہم کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں حدیث ثقلین کے ساتھ. سنیے, اہدنا الصراط المستقیم کا جواب کیا آیا, تمہاری دعا ہم نے سن لی, یہ قرآن ہدل للمتقین, تم نے ہدایت مانگی تھی, یہ ہمارا قانون ہے, ہم نے تمہیں دے دی ہدایت, کر دی تمہاری. لیکن تمام دنیا میں رواج ہے کہ جب سلیبس دیا جاتا ہے ساتھ ٹیچر بھی اسکول پرووائڈ کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, آپ نے کوئی اسکول دیکھا جس میں صرف آپ بچے جائیں وہاں کتابیں پڑھی ہیں اور بچوں سے کہا جائے خود ہی شروع ہو جائے؟ سلیبس قرآن ہے تمہارا, جس پر تم نے عمل کرنا ہے, جس کے مطابق تم نے اس دنیا کو گزارنا ہے, تاکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, تمہاری کھیتی کا رزلٹ اچھا نکلے. لیکن ہم نے وہ ہستیاں بھی بھیجی ہیں کہ جنہوں نے بہترین زندگیاں گزاری ہیں اس سلیبس کے مطابق, ان کی زندگیوں کو دیکھنا تاکہ تمہیں چلنے میں آسانی ہو اور صحیح طرح چل سکے, کج فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ. لہذا سورۃ الفاتحہ میں قرآن بھی ہے, سورۃ الفاتحہ میں ہدایت والی جو آئیڈیل ہستیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, سورۃ الفاتحہ آپ نماز میں پڑھیں ذہن جائے ہمارا وہ ہدایت کون سی ہے جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، کہاں رکھی ہے اللہ نے، اور اس ہدایت کے ساتھ میں کن رہنماؤں کی بات کو لے کر آؤں گا، کنہیں فالو کروں گا، بہت سارے رہنمائی کے دعوے دار ہیں، میں ان ہستیوں کو آئیڈیل بناؤں گا جن کو میرے نبی نے قرآن سے جوڑ دیا اور مجھے بتایا ہے کہ یہ قیامت تک قرآن سے جدا نہیں۔ لہذا کوئی کسی تخت پر بیٹھ جائے، کوئی مالدار بن جائے، کوئی سخنران خطیب بن جائے، کوئی جتنا بڑا بن جائے، میں اس ہستی کو فالو کروں گا جو میرے نبی نے مجھے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، چاہے ایک بندہ بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ توفیق ملی تھی کربلا والوں، انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، اہل بیت قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، اتنا گہرا رشتہ ہے اہل بیت اطہار کا قرآن سے کہ ہمیں یہ گہرا رشتہ، یہ جو روایت آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ شیعہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، کربلا کے سردار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا گہرا رشتہ ہے قرآن سے کہ سر کٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھ گیا لیکن تلاوت قرآن نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے دیکھا، میں کل ایک کتاب میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا، کسی عالم نے بڑا خوبصورت لکھا کہ اللہ کو بھی سب سے بڑھ کر معلوم تھا کتنا پیار ہے زینب کو حسین سے، اور کتنا وقت گزر گیا ہے کہ بی بی زینب نے اپنے بھائی کی تلاوت قرآن کی آواز نہیں سنی۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں، آخری شب امام نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مہلت لی جائے ایک رات کی، اس میں قرآن کی تلاوت کا ذکر تھا، اللہ سے عبادت اور مناجات کا بھی ذکر تھا اور تلاوت قرآن کا بھی ذکر تھا، اور شیعہ سنی روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ نوک نیزہ پر سر ہے اور بیویاں پیچھے پیچھے آ رہی ہیں کہ اچانک ہم نے سنا حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ کہف والے لوگ کوئی بڑی عجیب بات ہے ان کا معاملہ کہ اتنا عرصہ وہ سوئے رہے، یہ میرے سر کی تلاوت تمہیں بتا رہی ہے کہ اللہ جو وہ معجزہ کرا سکتا ہے وہ حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت بھی کروا سکتا ہے۔ بس روایات میں راویوں نے لکھا، کتب مکاتل میں لکھا کہ جب بی بی زینب نے سنا کہ حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بی بی نے اپنے بھائی کے سر سے خطاب کیا اور کہا، بھیا حسین، اگر خدا نے آپ کو اذن دیا ہے نوک نیزہ پر کلام کرنے کا تو ایک چند جملے اپنی چار سال کی بچی سے بھی بول لیجئے، جب سے آپ سے جدا ہوئی ہے بابا بابا کہہ کر اس کا دل پگھل چکا ہے، ظالموں کے تماچے کھا کھا کر جب بھی اٹھتی ہے نیند سے بابا حسین پکارتی ہے۔ اے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے والے حسین، ذرا اس سکینہ سے بھی چند جملے کلام کر لیجئے، ذرا دو تسلی کے جملے سکینہ کو بھی بتا دیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں حقیقی قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پروردگار قرآن مجید کی محبت، حقیقی محبت اہل بیت اطہار کی، حقیقی محبت جس سے تو راضی ہو جائے اور ہم اس راستے پہ اس محبت کی تاثیر سے چل پڑے جسے تو نے صراط مستقیم کہہ کر قرآن میں تعارف کروایا۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی بالخصوص ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند کر۔ پروردگار ہماری قوم کے بے گناہ اسیروں کی رہائی کی خبر ہمیں جلد سنا۔ پروردگار ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ تمام دنیا کے مظلومین بالخصوص کشمیر، یمن، شام، دیگر جگہوں پر، مثلاً نائجیریا میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد و نصرت فرما۔ پروردگار تمام دنیا کے مظلومین مستضعفین کے حقیقی مددگار،
ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی منتظرین میں سے شمار فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبت اور ان کے احکام کی اطاعت کرنے والے دل قرار دے۔ پروردگار حق محمد و آل محمد تمام مومنین مومنات جو یہاں تشریف فرمائے اور اس مجلس کو سنا فرش عزا پر آتے ہیں، فرش عزا کو برقرار کرنے کے لیے، مجالس کا انعقاد کروانے کے لیے زحمت کرتے ہیں اور جو شریک ہوتے ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔